نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أكثر قراءة ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لے آئیں۔ مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے جو ایک دوسرے پر خوشائن باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القا کرتے رہتے ہیں۔ اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے، بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی اس طرح پردازیاں کرتے رہیں۔ یہ سب کچھ ہم انہیں اس لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام اپنے رسولوں کے ذریعے بندوں تک بھیجا، لیکن ہر دور میں ایسا ہوتا آیا کہ جب بھی حق کا پیغام لوگوں کو پہنچایا گیا تو لوگوں میں سے ہی کچھ اس پیغام کے دشمن ہو گئے، اور یہ عام طور پر وہ لوگ تھے جن کے مفادات پر اس پیغام سے کوئی زد پڑی۔ لہذا ان میں سے بعض نے ہمیشہ رسولوں اور دین کی طرف بلانے والوں کی مخالفت میں ایک قائدانہ کردار ادا کیا اور ایسے شوشے نکالے دعوت دین کو بیکار ثابت کرنے کے لیے، اللہ کے پیغام کو کم بتانے کے لیے ایسی ایسی باتیں نکالی، ایسی بے حقیقت چیزیں گھڑی کہ جس سے دوسرے لوگ شبہ میں پڑ جائیں۔ ابن جریر نے حضرت ابو ذر سے روایت کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہوا، یہ ایک لمبی مجلس تھی۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا، نہیں۔ اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، اٹھو اور دو رکعت نماز پڑھو۔ وہ نماز پڑھ کر دوبارہ مجلس میں آ کر بیٹھے تو آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، تم نے جن و انس کے شیطانوں کے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگی؟ میں نے کہا، نہیں۔ اے خدا کے رسول، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ شیطان جنوں سے بھی زیادہ برے ہوتے ہیں، یعنی بعض انسان شیطان سے بھی بڑھ کر شیطانی کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ لوگوں کے سامنے حق کی دعوت کو مانگ کرنے کے لیے قرآن، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہیں کہ جس سے لوگ دین کے بارے میں متنفر ہو جائیں، دین سے بدزن ہو جائیں، یا جو بھی شخص کوئی دین کی بات بتا رہا ہو اس کے خلاف ایسی باتیں مشہور کریں کہ جس سے اس کی وقت لوگوں کی نظر میں کم ہو جائے اور اس طرح لوگ اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات کا اثر نہ لیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ شیطانی وسوسوں کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات کا شکار ہوتے ہیں دراصل، اور وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ عقیدہ آخرت کے بارے میں کمزوری ہی انسان کے دل میں شیطانی خیالات کو راستہ دینے کا سبب بنتا ہے۔ برائی کی راہ چونکہ عموماً آسان ہوتی ہے اس لیے اس پر باہم تعاون بھی آسان ہوتا ہے، بعض اوقات پرلطف بھی ہوتا ہے۔ ایسے اوقات میں
انسان کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اللہ کی پناہ لے. پھر فرمایا اور اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے, وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب بھی دین کی دعوت سامنے آتی ہے تو بعض لوگوں کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس سے دور کرنے کے لیے ہر کوشش شروع کر دیتے ہیں, اور اس میں بنیادی طور پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن یتبعون الا الظن, وہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں, وہ محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کی بات کو چھوڑ کر انسان اپنی تاویلات اور اپنی خواہشات اور اپنی سوچوں کے مطابق اپنی زندگی کا یہ سفر طے کرے تو کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا. بات یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں تو جب بھی ہم کسی کی بات سنتے ہیں اس پر عمل کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچتے ہیں کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے یا نہیں, لیکن دین کی بات سے جب کوئی ہمیں ہٹانا چاہتا ہے تو چھوٹے چھوٹے وسوسے ہی کافی ہو جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی شر انگیزی بھی ایک بہت بڑا پہاڑ نظر آتی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں 100 لوگ مل کر یہ کہیں کہ کسی بلڈنگ سے کود جاؤ تو ہم کبھی نہیں کودیں گے, اس لیے کہ ہم کو پتا ہے کہ اگر ہم کودے تو انجام کیا ہوگا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت لوگوں کی دین کے راستے سے روک رہی ہے یا دین کے راستے سے ہٹی ہوئی ہے حالانکہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں, کوئی جواز نہیں, تو ہم بہت خوشی سے ان کی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں. تو دین کے معاملے میں کبھی بھی میجورٹی کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کی اکثریت کا دین کے معاملے میں کیا رجحان ہے, کیا کر رہے ہیں, کیا چاہتے ہیں. دین کے معاملے میں ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے. جہاں تک لوگوں کی باتوں کا تعلق ہے فرمایا اگر لوگوں کی اکثریت کی تم اطاعت کرو گے تو وہ تم کو اللہ کے راستے سے پھیر دیں گے, اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. لہذا لوگوں کی خواہشات کی بجائے اللہ کی بات کی طرف توجہ کرو. در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے. پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ. آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو, حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالات استرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کی تفصیل وہ تم کو بتا چکا ہے. یہاں واضح طور پر حکم دیا جا رہا ہے کہ فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ, کہ کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہو. کیونکہ بسا اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی کافر اسی طریقے پر ذبح کرے جس طرح مسلمان ذبح کرتے ہیں, بس فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کا نام نہیں لیتا, تو کیا وہ ذبیحہ کھانا چاہیے؟ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ کھانا چاہیے جس پر اللہ کا نام دیا گیا ہو, یعنی ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھی شرط ہے. بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں. ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے, تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی. جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے, اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ. یعنی پہلے کیا حکم دیا گیا کہ وہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام ہو, پھر یہاں دوسرے طریقے سے فرمایا کہ وہ نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. ایسا کرنا فسق ہے. شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں, لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو. یہ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں کیا باتیں القا کرتے تھے؟ بہت سے چھوڑے جانے والے شوشوں میں سے ایک شوشہ یہ تھا کہ مسلمان اللہ کے نام پر ذبح کر کے جو خود مارتے ہیں اس کو کھا لیتے ہیں, اور جو جانور خود سے خود مر جاتا ہے اس کو نہیں کھاتے. تو دیکھو اپنے مارے ہوئے کو کھاتے ہیں اور اللہ کے مارے ہوئے کو, یعنی جو جانور خود مر جاتا ہے اس کو نہیں کھاتے. تو یہ دراصل ایک طرح سے اعتراض تھا مسلمانوں پر. تو اس کا یہ جواب دیا گیا کہ نہیں, جو اللہ نے تمہیں ذبح کرنے کا جیسا حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کرتے جاؤ اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو. اب من کا نمتن لہو نور کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے. اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو؟ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں. اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ وہاں وہ اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کی کرنوں میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے۔ یہاں موت سے اور مردہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ یہاں موت سے مراد جہالت اور بے شعوری کی حالت ہے، اور زندگی سے مراد علم کی روشنی ہے، اور علم کی روشنی میں گزاری جانے والی زندگی ہے جو ایک شعوری اور بامقصد زندگی ہے۔ انسان مردہ کب ہوتا ہے؟ ہر چیز آپ دیکھیے کہ جو کام کرتی ہے وہ زندہ ہوتی ہے۔ جب کوئی چیز کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ڈیڈ ہو گئی، مردہ ہو گئی۔ اسی طرح کوئی شخص جب اپنا زندگی کا مقصد، اور مقصد زندگی انسان کا کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو جو انسان زندگی رکھتے ہوئے، عقل رکھتے ہوئے، آنکھیں رکھتے ہوئے، دل دماغ رکھتے ہوئے پھر اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کی معرفت نہیں رکھتا، اللہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اس کا کوئی قرب نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی یہ زندگی زندگی نہیں، وہ تو مردہ ہے۔ جیسے ایک مردہ چیز کچھ نہ سمجھتی ہے، نہ سوچتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ سنتی ہے، بالکل اسی طرح ایسا انسان جو سارے اعضاء رکھتے ہوئے بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس علم کو نہیں دیکھتا، نہیں جانتا کہ اس کی یہ کتاب کیا کہتی ہے، اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور اس کو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ یہ آیات مجھ سے کیا کہہ رہی ہیں، تو ایسی ہی زندگی کو کہ جو ایک بے شعوری کی زندگی ہو، لا علمی کی زندگی ہو، جہالت کی زندگی ہو، اسے اللہ تعالیٰ مردہ ہونے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ فرمایا وہ شخص جو زندہ نہیں تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، اَوَمَن كَانَ مَيْتًا، وہ جو مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اسے زندگی دی، وہ جو پہلے کافر تھا پھر ہم نے اس کو ایمان دیا، وہ جو لا علم تھا پھر ہم نے اس کو علم دیا، وہ جو اندھیروں میں بھٹک رہا تھا پھر ہم نے اس کو روشنی دی، وہ جو گمراہی میں تھا پھر ہم نے اس کو ہدایت دی، اور اس کے لیے ایک ایسی روشنی بنا دی جس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔ یعنی زندگی اس دنیا میں بہت سے لوگ چلتے پھرتے ہیں، بہت سے لوگ صبح اٹھتے ہیں اور اپنے کام کاج کو چل پڑتے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک جن کے دل نور معرفت سے، اللہ کی پہچان سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، وہ زندوں میں نہیں مردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ زندوں میں تو وہ ہے جو اللہ کی دی ہوئی روشنی، اللہ کی دی ہوئی اس کتاب، اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ فرمایا کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہو، لیس بخارج منہا، جو کبھی اس سے نہ نکل سکتا ہو یا نکلنے والا نہ ہو؟ اور جب یہ حالت ہوتی ہے انسان کی تو انسان کے لیے اس کے برے اعمال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ انسان اگر یہ دیکھنا چاہے کہ وہ زندوں میں ہے یا مردوں میں، تو یہ دیکھے کہ اس کی زندگی کیا اس کی خواہشات کے مطابق گزر رہی ہے یا اللہ کے احکام کے مطابق، اور اسی طرح دوسری طرف یہ کہ وہ اس کے اعمال جو غلط اعمال ہیں ان کے بارے میں وہ کیا رائے رکھتا ہے، کیا وہ اپنے غلط اعمال کو خوبصورت تاویلیں تو نہیں پہناتا؟ لیکن بات یہ ہے کہ لوگ عموماً حق کی پیروی کرنے کی بجائے اپنے اپنے معاشرے کے بڑوں کی پیروی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو ہم نے لگا دیا کہ وہاں وہ اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائے۔ یعنی ایک اللہ کا دین ہے اور ایک بڑوں کا دین ہوتا ہے، اور عام طور پر لوگ، چونکہ اللہ کی ہستی چھپی ہوئی ہے، لیکن دنیا میں بڑے مانے جانے والے لوگ جو کسی بھی اعتبار سے بڑے کہلاتے ہیں، جو کسی بھی چیز میں لیڈرشپ کا رول ادا کرتے ہیں، عموماً لوگ ان کی خوشنما باتوں کے فریب میں آ کر ان کی پیروی شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کی بات کو بھول جاتے ہیں۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دے دی جائے۔ یعنی وہ تکبر سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حق کو لینے کی بجائے کیا تقاضا کرتے ہیں کہ براہ راست وہی ہم تک آنی چاہیے تھی۔ جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دے دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں سخت ذلت اور عذاب سے دوچار ہوں گے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، پس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کر لیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے، یعنی اس کو اسلام کی طرف آنے، اس پر عمل کرنے میں ایسی دقت اور دشواری ہوتی ہے، یعنی دل کی گھٹن اور تنگی کہ گویا وہ اوپر جا رہا ہو، جب انسان اوپر جاتا تو آکسیجن کم ہونے لگتی ہے اور سانس گھٹنے لگتا ہے، اسی کیفیت سے تشبیہ دی گئی کہ دین کے احکام سن کر ان کا دل کھلنے کی بجائے دل گھٹنے لگتا ہے، اس کے برعکس وہ شخص جس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہو، جس کو وہ دین کی سمجھ دے، اس کا سینہ کھلنے لگتا ہے، اس کے پھر خوشی کا عالم عجیب ہوتا ہے، وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا، اور سینے کے کھلنے کے لیے تو دعا بھی مانگی جانی چاہیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا کام میرے لیے آسان کر دے، اور میرا معاملہ مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، کیونکہ بسا اوقات جب انسان خود ہدایت پر چلتا ہے تو لوگوں کو ایکسپلین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ یہ کام کیوں کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا جب کسی کے دل میں نور ایمان داخل ہوتا ہے، جس سے سینہ کھل جاتا ہے، تو لوگوں نے پوچھا کہ اس کی کوئی نشانی بھی ہے، کیسے پتا چلے کہ کسی کا دل کھل گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ الانادۃ الی دار الخلود، اس کا رجوع پھر ہمیشہ کے گھر کی طرف ہو جاتا ہے، اس کی ساری دلچسپیاں، اس کی سوچیں آخرت کی طرف لگ جاتی، وہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اس کا آخرت میں کیا فائدہ ہوگا، مجھے وہاں کیا ملے گا، والتجافی عن دار الغرور، اور دنیا جو دھوکے کا گھر ہے اس سے اس کا دل اچاٹ ہونے لگتا ہے، وہ اس کو بہت چھوٹی نظر آنے لگتی ہے، والاستعداد للموت قبل نزولی، اور موت کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری شروع کر دیتا ہے، وہ اس انتظار میں نہیں رہتا کہ ہاں بوڑھے ہوں گے تو پھر مریں گے تو پھر پروی لیں گے، کچھ تیاری بھی کر لیں گے، نہیں، کسی بھی شخص کے اندر نور ایمان داخل ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ موت کی تیاری شروع کر دیتا ہے، اسی طرح جیسے انسان ہر روز صبح اپنے کسی بھی کام کی تیاری کرتا ہے تو وہ کوئی بھی کام کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اگر آج میری موت آ جائے تو کیا میں اس حال میں ہوں کہ مر جاؤں اور اللہ مجھ سے راضی ہوگا، کیا مجھ پر کوئی فرض تو باقی نہیں، کیا کوئی قرض تو باقی نہیں، کیا کسی کا کوئی حق تو باقی نہیں، کیا واقعی میں اس حالت میں ہوں کہ آج اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرا حساب سب کے ساتھ بے باک ہے؟ لیکن اس کے برعکس جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ خیر کا ارادہ نہیں کرتا، اس کے لیے دین کی بات سننا بھی ایک مشکل امر ہو جاتا ہے، پھر فرمایا اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں، لهم دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا، جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا، اے گروہ جن، تم نے تو نو انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا، انسانوں میں سے جو ان کے دوست تھے وہ عرض کریں گے، پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے، اور اب ہم اس سب پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اسی میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے، دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کیا کرتے تھے، اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہ آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں، آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے، یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں، لِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، نہ نام نہ نسب نہ رنگ نہ زبان نہ علاقہ نہ خطہ نہ مال نہ دولت نہ اولاد نہ علم نہ کچھ. کیا قابل قدر عمل. لِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے اعتبار سے ہے. دنیا کی زندگی میں تو ایک شخص اور دوسرے شخص کے مرتبے میں اور مختلف اعتبارات سے فرق ہوتا ہے، اور بسا اوقات وہ فرق کوشش اور جد و جہد کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. مثلاً ایک شخص دنیا میں ترقی کی منزلیں طے کر جاتا ہے تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ماں کے پیٹ سے صرف ایسی قسمت لے کر آیا کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا اور خود بخود ترقی ہوتی رہی. نہیں، اگر آپ کسی اونچی بلڈنگ پر بھی چڑھنا چاہیں تو آپ کو سیڑھیاں چڑھنا ہوگی یا کسی لفٹ پر بیٹھنا ہوگا، کوشش کرنا ہوگی، پھر ہی آپ اوپر جا سکتے ہیں. تو بالکل اسی طرح اللہ کے ہاں بلند مرتبہ پانے کے لیے عمل کی سیڑھیوں پر چڑھنا ہوگا. دنیا میں بھی کوشش کے بغیر انسان کو کچھ نہیں ملتا، اسی طرح دین کے معاملے میں بھی جب تک کوشش نہ کی جائے، اور کوشش کیا ہے، عمل نہ کیا جائے، اس وقت تک کچھ بھی حاصل نہیں. ربک الغنی ذو الرحمہ، تمہارا رب بے نیاز ہے، یعنی اگر تم کوشش نہیں کرو گے تو اس کو تمہاری پرواہ نہیں، اور مہربانی اس کا شیوا ہے کہ جو اس کی طرف متوجہ ہو وہ اس کی طرف 10 قدم آتا ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا. تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ لوگ تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں. ہم قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے ان کے اپنے خیال کے مطابق، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے. پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے حصے داروں کی نسبت اپنا حصہ لینے سے بے نیاز ہوں. جس شخص نے ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو حصے دار بنایا، تو میں اس عمل کرنے والے اور اس کے عمل دونوں کو ہی چھوڑ دیتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل قابل قبول نہیں جو خالصتاً اس کے لیے نہ کیا گیا ہو، خواہ وہ قربانی ہو یا کوئی نظر نیاز ہو یا کچھ اور. اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں. عربوں کے ہاں اولاد کو قتل کرنے کی 3 صورتیں تھی. لڑکیوں کو قتل کرتے تھے اس خیال سے کہ کوئی ان کا داماد نہ بنے، یا یہ کہ لڑائیوں میں لڑکیوں کو کوئی لونیا بنا کے پکڑ کے نہ لے جائے. اسی طرح بچوں کو قتل کرتے تھے اس خیال سے کہ ہم ان کا معاشی بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اسی طرح بسا اوقات اپنے بچوں کو، اپنی لڑکیوں کو معبودوں کی خوشی حاصل کرنے کے لیے ان کے نام پر ذبح کر دیا کرتے تھے. اور یہ سارے عمل، یعنی اپنے ہی بچوں کو مار ڈالنے والا سخت ظالمانہ سنگ دلانہ عمل، ان کے نزدیک بڑا ہی خوبصورت ہو گیا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں. اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے. لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیوں میں لگے رہیں. کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، حجر ممنوع ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے. پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے. یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، ان قریب اللہ انہیں ان افترا پردازیوں کا بدلہ دے گا. عربوں کے ہاں مختلف قسم کی رسمیں تھیں. مثلاً بعض جانوروں کو وہ اس طرح وقف کر دیتے کہ ان پہ سواری نہیں ہو سکتی، ان کا دودھ نہیں دوایا جا سکتا. بعض کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ یہ مخصوص لوگ کھا سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے. یہ سب کچھ انہوں نے ایک نیا دین خود ایجاد کر لیا تھا، اس کا حقیقی دین سے کوئی تعلق نہ تھا، یہ تو دور جاہلیت میں ہو رہا تھا. لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں بھی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے خود ساختہ پابندیاں لگا رکھی ہیں کہ یہ عورتیں نہیں کھا سکتی، یہ مرد نہیں کھا سکتے، حالانکہ اللہ کا رزق جو حلال ہے وہ عورتوں اور مردوں کے لیے ہر حال میں حلال ہے، اور جو حرام ہے وہ سب کے لیے حرام ہے۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افترا پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں